بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شرح مصطلح الحديث لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، كدرس جاري ہے اور ہم پہنچے تھے شیخ صاحب کے اس فرمان پر. شیخ صاحب فرماتے ہیں، الزیادة في الحديث، حدیث میں بعض الفاظ زیادہ کرنا. اس موضوع کے متعلق ہم جاننا چاہتے ہیں، الف تعریف ہوا، اس کا معنی کیا ہے، تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، با اقسامها وبیان حکم کل قسم مع التمثیل، اس کے قسمیں کتنی ہیں، اس زیادتی کے یا ان زیادہ الفاظوں کتنے قسمیں ہیں، اور ہر قسم کا حکم بیان کریں گے مع التمثیل، مثال بیان کرنے کے ساتھ. الف، جیسا فرماتے ہیں الزیادہ فی الحدیث، یعنی الف الف میں اوپر کیا ہے، تعریف، تعریف ہوا، یعنی اس کا مطلب الف مطلب یہ ہے کہ الزیادہ فی الحدیث کی تعریف کیا ہے، تعریف ہوا، ان یضیف احد الرواہ الی الحدیث ما لیس منہ، ان یضیف اضافہ، اضافہ کسے کہتے ہیں، کسی چیز کو جوڑ دینا، زیادہ کر دینا، احد الرواہ راویوں میں سے کوئی راوی، الی الحدیث حدیث میں، ما لیس منہ جو اس میں سے نہ ہو. کیا معنی بنا، کہ کوئی راوی راویوں میں سے حدیث میں ایسے الفاظ شامل کر دے جو اس حدیث کا حصہ نہ ہو. وتنقسم الى قسمین، اس کی دو قسمیں ہیں، کس کی، اس زیادتی کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، ان تكون من قبيل الادراج، کہ وہ ادراج کی حالت جیسی ہوں. ادراج کیا تھا، وہی التي زادها احد الرواه من عنده لا على انها من الحديث، اور ادراج یہ ہے کہ کوئی راوی اپنی طرف سے کوئی الفاظ زیادہ کر دے، لیکن وہ یہ بھی بیان کرے کہ یہ حدیث میں سے نہ ہو، یعنی ادراج سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں. وسبق بیان متى يحكم بها، اور ہم یہ بیان کر چکے ہیں پہلے کہ ادراج کی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ادراج کا حکم کیا ہے اور کب یہ کہا جاتا ہے ادراج ہے کہ نہیں. نمبر دو، زیادتی کی دوسری قسم ہے، ان یاتی بها بعض الرواه على انها من الحديث نفسه، بعض راوی حدیث میں ایسے الفاظ شامل کر دیتے ہیں گویا کہ یہ حدیث کا حصہ ہے. ادراج میں اس میں کیا فرق ہے، ادراج میں راوی نمایاں کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے کہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، یہ میری طرف سے ہیں، کوئی وضاحت ہے میری طرف سے. لیکن حدیث میں بعض اوقات ایسی زیادتی ہوتی ہے جو حدیث کا حصہ ہوتی ہے، اور راوی بھی کہتے ہیں یہ حدیث کا حصہ ہے، اسے کہتے ہیں حدیث کے الفاظوں میں زیادتی کرنا یا زیادہ الفاظ شامل کرنا. جو ہم کہتے ہیں زیادتی کرنا، تو یہ لفظ نیگیٹو ہے، یاد رکھیں، تو اس لیے زیادہ الفاظ شامل کرنا، کیونکہ ہر زیادتی بھی غلط نہیں ہوتی جیسے ہم بیان کریں گے، لیکن زیادتی کے لفظ سے یہ معلوم ہوتا ہے سننے والے کو کہ غلط ہی ہے، تو ہم یہ لفظ استعمال کریں گے، حدیث کے الفاظوں میں زیادہ لفظ شامل کرنا. اب اس کی تفصیل شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں، اور یہ دو قسم کی ہوتی ہے، کیا دوسرے دوسری قسم جو ہے یہ دو قسم کی ہے. شیخ صاحب نمبر نہیں لگا، آپ نمبر لگائیں، نمبر ایک ابھی لکھیں. فَإِن كَانَتْ، نمبر ایک ہے یہ، فَإِن كَانَتْ مِنْ غَيْرِ ثِقَةٍ لَمْ تُقْبَلْ. اگر یہ حدیث کے الفاظ جو زیادہ ہیں، اچھا پتہ کیسے چلے گا یہ زیادہ ہیں کہ نہیں، کون بتائے گا؟ حدیث ہمارے سامنے آئی ہے، ہمیں کیا پتہ کہ یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ حدیثی ساری یہی ہے. بارک اللہ فیک. دوسری روایت کو ہم نے جمع کیا، دو تین روایت، ہم دیکھا کہ اس روایت میں چار لفظ زیادہ ہیں، دو لفظ زیادہ ہیں، باقی کی روایت میں یہ لفظ موجود نہیں ہے. اگر حدیث صرف ایک روایت سے ہوتی تب ہمیں پتہ نہ چل سکتا. تو یہ ادراج ہے، زیادتی ہے، یہ جتنے بھی حدیث کے قسمیں بیان کر رہے ہیں یہ تب ہوتی جب تتبع الطرق، جب طرق ہم دیکھیں گے حدیث کے پھر پتہ چلے گا کہ اس میں زیادہ الفاظ شامل ہیں کہ نہیں. اچھا یہ تو پہلے قاعدہ سمجھ لیں نا. اچھا اب شیخ صاحب فرماتے ہیں فَإِن كَانَتْ مِنْ غَيْرِ ثِقَةٍ لَمْ تُقْبَلْ. اگر یہ زیادہ الفاظ ایسے راوی سے ہیں جو ثقہ نہ ہو تب تو لم تقبل، وہ حدیث ضعیف ہو گئی ان چند الفاظوں کی زیادتی کی وجہ سے. اب اسے کہتے ہیں زیادتی، یہ وہ زیادتی ہے جو جس کے بارے میں شروع میں کہہ رہا تھا جو قابل قبول نہیں. لماذا، کیوں نہیں قابل قبول؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں لأنه لا يقبل من فرد به، کیونکہ اگر راوی ثقہ نہیں ہے تو اگر وہ منفرد ہو کر اکیلے کوئی روایت بیان کرے جس میں الفاظ زیادہ ہوں تو اس کی روایت قبول نہیں کی جاتی. یہ قاعد محدثین کا، انفراد الثقہ، کوئی بھی راوی انفراد الضعیف کوئی بھی راوی جو ضعیف ہے اگر منفرد ہو جائے اکیلا روایت بیان کرے تو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. اچھا فإن كانت من غير ثقة لم تقبل لأنه لا يقبل من فرد به فما زاده على غيره أولى بالرد. جیسے بیان کر رہے ہیں اگر غیر ثقة یعنی ضعیف راوی کوئی روایت بیان کرتا ہے اس کی روایت مانی جائے گی، اس کی اپنی روایت ہی ضعیف ہے تو زیادہ الفاظ تو ویسے ہی ضعیف ہیں. اچھا دوسری صورت، دوسری قسم اس کی، وہ انکانت من ثقہ، اگر یہ زیادہ الفاظ کسی ثقہ راوی سے ہوں. اب اس کے آگے دو قسمیں ہیں، پہلے تو تھا غیر ثقہ ہے تو ضعیف ہے، چھوڑ دیا ہم نے. اب اگر زیادہ الفاظ کہنے والا ثقہ راوی ہے اس کی پھر دو صورتیں ہیں. فَإِن كَانَتْ مُنَافِيَةً لِرِوَايَةِ غَيْرِهِ مِمَّنْ هُوَ أَكْثَرَ مِنْهُ، اگر یہ روایت جو اس ثقہ راوی نے زیادہ الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے کسی اور روایت کے منافی ہے جس میں یہ زیادہ الفاظ نہیں ہے، ممن ہو اکثر منہ، جو اس سے زیادہ ہو تعداد میں، او اوثق منہ، یا اس سے زیادہ ثقہ ہو، لم تقبل لأن حينئذ شاذ، وہ قابل قبول نہیں کیونکہ وہ شاذ ہے. شاذ کسی کو یاد ہے؟ پہلے درس میں بیان کیا تھا تعریف. شاذ روایت کون سی ہوتی ہے؟ زیادہ اپنے سے ثقہ راوی کی مخالفت کرنا، اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرنا. یہاں پر شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں، اب ایک حدیث ہے، مثال آگے آ رہی آسانی ہو جائے گی تعریف سمجھنے پہلے. ایک روایت اس میں الفاظ زیادہ ہیں، اب یہ جو الفاظ زیادہ ہیں ایک ثقہ راوی ہے، امام مالک کی مثال دو، امام مالک ثقہ ہے کہ نہیں؟ ثقہ ہے. انہوں نے بعض زیادہ الفاظ بیان کیے ایک روایت میں، جو روایت باقی لوگوں کی طرف سے یہ لفظ نہیں ہے. اچھا اگر یہ ثقہ راوی مخالفت کر رہا ہے اپنے سے زیادہ ثقات کی یا تعداد میں ان سے زیادہ، ایک طرف ایک ثقہ راوی ہیں دوسری طرف تین ثقہ راوی ہیں، ثقات میں دونوں برابر ہیں مثال کے طور پہ، یہ بھی ثقہ ہے کیونکہ یہاں پہ تین یہاں پہ ایک ہے، تو کس کے پاس زیادہ طاقت ہے؟ تین کے پاس، کیونکہ غلطی ایک سے ہوتی ہے وہ تین سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن چانس کس کا زیادہ ہے غلطی کا؟ ایک کا. اسے کہتے ہیں شاذ روایت. تو یہ بھی ضعیف ہوگی کہ نہیں؟ یہ بھی ضعیف ہے، پہلے صورت بھی ضعیف ہے دوسری بھی ضعیف ہے. پہلی صورت کیا تھی؟ اگر راوی ثقہ نہیں ہے. دوسری صورت راوی ثقہ ہے لیکن مخالفت کر رہا ہے اپنے زیادہ ثقہ راویوں کی، یہ بھی ضعیف ہے کیونکہ یہ شاذ ہے. اس کی مثال کیا ہے کہ ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت کر رہا ہے؟ شیخ صاحب بیان کرتے ہیں مثال، مثاله ما رواه مالک فی الموطا. اب مثال امام مالک کی آ گئی ہے، امام مالک نے ایک روایت اپنے موطا میں بیان کی ہے، أن ابن عمر رضي الله عنهما كي سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيان كرته إذا افتتح الصلاة سيدنا عبد الله بن عمر جب نماز شروع کرتے رفع يديه حذو منكبيه اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر کرتے واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے کندھوں تک دون ذلك سوائے ان دونوں جگہوں کے اسی امام مالک نے موطأ میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 163 کتاب الصلاة میں اور ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا ہے سنن میں کتاب الصلاة میں حدیث نمبر 742 میں اس روایت میں اچھا دیکھیں اب امام ابو داؤد نے جب اس روایت کو بیان کیا ہے سنن میں تو کیا فرماتے ہیں قال ابو داؤد فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لم يذكر رفعهما دون ذلك یہ لفظ جو ہے رفعهما دون ذلك احد غیر مالک فیما اعلم یہ ہمیں پتہ کہاں سے چلا امام مالک نے یہ لفظ زیادہ کیے ہیں اور ان کے علاوہ کسی اور نے نہیں کیے خود راوی جو ہے سنن ابی داؤد میں وہ خود امام ابو داؤد لکھتے ہیں اس روایت کے بعد لکھتے ہیں لم یذکر کس نے اس کا ذکر نہیں کیا کس چیز کا یہ جو زیادہ لفظ کہاں پہ اس روایت میں رفعہما دون ذلک جو ٹھیک ہے نا یہ زیادہ لفظ ہیں اب یہ زیادہ لفظ ہیں باقی بخاری میں مسلم میں باقی سنن میں باقی ابن خزیمہ میں جتنی حدیث کی دوسری کتابیں ہیں اس میں یہ لفظ ہیں نہیں اب یہ لفظ کس نے داخل کیے ہیں یہ سیدنا عبداللہ بن عمر کے لفظ ہیں جو اس حدیث کے اثر راوی ہیں صحابی جو ہیں یا کسی اور کے ہیں اب ہمیں پتہ نہیں تھا اب یہاں پر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو حل کر دیا وہ فرماتے ہیں لم یذکر رفعهما دون ذلك احد غیر مالک فیما اعلم میرے علم کے مطابق جو میں نے تفتیش کی ہے جو میں نے محنت کی ہے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ امام مالک کے علاوہ کسی نے یہ زیادہ لفظ نہیں لکھے اپنی روایت میں یعنی یہ کہاں سے پتہ چلا سب روایت کو جمع کیا جس روایت میں امام مالک موجود ہے یہ لفظ موجود ہے زیادہ جس میں موجود نہیں ہے یہ زیادتی موجود نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اب آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد صح عن ابن عمر رضی اللہ عنہما مرفوعا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے طریقے سے سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے صحیح سند کے ساتھ مرفوع روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہ کان یرفع یدیہ حتی یجعلہما حذو منکبیہ کہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک اپنے کندھے تک لے آتے اذا افتتح الصلاة جب نماز کا آغاز کرتے وعند الرکوع اور جب رکوع کرتے رکوع سے پہلے وعند الرفع منہ اور جب اپنا سر اٹھاتے رکوع سے بدون تفریق بغیر کسی فرق بیان کرنے کے اب اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے کتاب الاذان باب رفع الیدین حدیث نمبر 735 امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الصلاة میں باب استحباب رفع الیدین حدیث نمبر 390 جب ہم نے دونوں روایت کو دیکھا ہے اب اس میں تین جگہ پر رفع الیدین کا ذکر ہے اس میں دو جگہ پر رفع الیدین کا ذکر ہے اب ٹکراؤ ہے کہ نہیں ٹکراؤ ہے ٹکراؤ کے ساتھ کیا مشکل ہے زیادہ لفظ بھی ہیں اگر ٹکراؤ کہاں سے آیا ورنہ ہم کہتے ہیں کہ جب نماز شروع کی تب بھی رفع دین کیے اور جب رکوع سر اٹھے تب بھی رفع دین کیے لیکن اس کی نفی تو نہیں ہے نا کہ رکوع سے پہلے بھی کرنے ہیں نفی نہیں ہے اس کی لیکن جب یہ الفاظ زیادہ ہو گئے رفعهما دون ذلك کہ ان دونوں جگہوں کے علاوہ بالکل ہاتھ اٹھائے ہی نہیں اب تیسری جگہ کی نفی ہو گئی ہے کہ رکوع سے پہلے جب یہ نفی ہو گئی ہے تو اپنی سے زیادہ ثقات کی روایت کی مخالفت کی ہے کہ نہیں جو صحیحین میں ہے مخالفت ہوئی کہ نہیں اس لیے یہ حدیث شاد ہے امام مالک شاد ہے اگرچہ سند صحیح ہے یاد رکھیں سند صحیح ہے لیکن یہ شاد ہے ضعیف ہے اور جو دوسری ہے محفوظ ہے صحیحین والی تو اب جب آپ رفع دین کریں گے کتنی جگہ پہ کریں گے تین جگہوں پہ یا دو جگہوں پہ اچھا یہ روایت اس کا کیا کریں گے آپ اگر کوئی شخص آپ آ کے آپ کو کہے بھی سیدھی سی بات ہے اگر حناف رفع دین نہیں کرتے تو میں صرف دو مرتبہ کروں تمہاری مخالفت کرتا ہوں میں کیوں بھائی موطأ امام مالک میں روایت ہے اور ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ صرف دو مرتبہ رفع دین ہوئی ہے میں اسی حدیث پہ عمل کرتا ہوں کیا جواب ہے وہ شاد محفوظ ہے میرے بھائی اور شاد حدیث محدثین کے اتفاق ہے شاد حدیث ضعیف ہے ضعیف حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو جا کے کرو ہم کرتے ہیں صحیح حدیث پہ عمل جو صحیح میں بھی موجود ہے اور جو محفوظ روایت بھی ہے اچھا آپ جانتے ہیں وہ کون آج ایک گروہ موجود ہے جو دو جگہ پر فائدین کرتا ہے اس روایت پہ عمل کرتے ہوئے؟ انڈیا میں بہت زیادہ ہیں شافعی. جو شافعی انڈیا میں رہتے ہیں وہ تین جگہ پہ رفع دین نہیں کرتے, وہ دو جگہ پہ کرتے ہیں. اچھا, اب تیسری صورت, یعنی دوسری صورت کی دوسری صورت کیا ہے؟ وَإِن كَانَتْ غَيْرَ مُنَافِعَ لِرِوَایَةِ غَيْرِهِ قُبِلَتْ لِأَنَّ فِيهَا زِيَادَةِ عِلْمِ. اب دوسری صورت ہے, ثقہ راوی ہے, الفاظ زیادہ ہیں, لیکن مخالفت نہیں کی, کسی دوسری روایت سے ٹکرا نہیں رہے اس کے ان کے الفاظ. پھر واپس چلیں, حدیث کے الفاظ زیادہ ہیں, راوی ضعیف ہے, غیر مقبول ہے, ٹھیک ہے, ثقہ نہیں ہے راوی, قبول نہیں ہے روایت. دوسری صورت, راوی ثقہ ہے, اگر اپنے سے زیادہ ثقات مخالفت کر رہا ہے, جیسے کہ اسی مثال میں امام مالک کی مخالفت کی ہے, تو یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ شاذ ہے. تیسری صورت, ثقہ راوی ہے مخالفت کر رہا ہے, ثقہ راوی ہے لیکن مخالفت نہیں کر رہا, ثقہ راوی ہے لیکن مخالفت نہیں کر رہا, اس کا کیا حکم ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں, وَإِن كَانَتْ غَيْرَ مُنَافِعَ لِرِوَایَةِ غَيْرِهِ قُبِلَتْ, مخالفت بھی نہیں ہوئی تو یہ روایت مقبول ہے, یعنی صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے. یہ الفاظ جو زیادہ ہیں اس کا کیا کریں گے ہم؟ نہیں, ادراج تو نہیں ہے, ادراج کی صورت آ جاتی ہے, لیکن یہ الفاظ جو زیادہ ہیں, یہ ثقہ راوی ہے اور مخالفت بھی کسی کی نہیں کر رہا, یاد رکھیں. اگر کوئی مخالفت بھی کر رہا ہے تو وہ یا ضعیف ہے یا فقاہت میں ان سے کم ہے, یاد رکھیں, اس کو سمجھیں ذرا. جو زیادہ الفاظ ہیں یہ محفوظ سمجھے جائیں گے, اور وجہ کیا ہے؟ رحمۃ اللہ, کیونکہ ہو سکتا ہے جو ان سے کم درجے کے ان کے حافظے میں خرابی ہوئی ہو اور انہوں نے اس کو نہ بیان کیا ہو. اب راوی ثقہ ہے, یاد رکھیں, راوی ثقہ ہے, مخالفت نہیں کر رہا کسی کی, کوئی اس کا مخالف نہیں ہے. جب مخالفت کوئی بھی نہیں کر رہا تو یہ جو زیادہ الفاظ ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ صحیح ہے, حدیث کے الفاظ تو ہیں. کیوں؟ جیسا فرماتے ہیں, لِأَنَّ فِيهَا زِيَادَةُ علم, یہ ثقہ راوی کو زیادہ علم ہے ان لوگوں سے جنہوں نے یہ الفاظ بیان نہیں کیے. یہ حدیث کا حصہ ہی ہے, یہ اصل حدیث یہی تھی, جنہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا وہ بھولے ہیں, ثقہ نہیں بھولا. بس سمجھ آئی؟ نہیں لگ رہا آپ کو؟ یہ اچھا, اس سے پہلے نے سمجھا ذرا, امام مالک نے مخالفت کی ہے, اب امام مالک کی مخالفت کی ہے اپنے سے زیادہ تعداد راویوں کی, کوئی ثقاہت میں مالک سے بڑھ کر کون ثقہ ہوگا؟ ثقاہت میں تو ماشاءاللہ معروف ہیں, لیکن زیادہ تر تعداد ثقات کی صحیحین میں ہے, جتنی بھی سندیں موجود ہیں سب میں یہ لفظ زیادہ, یہ لفظ نہیں ہے, لیکن جس روایت میں امام مالک موجود ہے اس میں یہ لفظ موجود ہے. یہاں پر امام مالک نے مخالفت کی ہے کس کی؟ اپنے سے زیادہ تعداد میں, اپنے سے زیادہ تعداد میں دوسرے راویوں کی, جو ثقہ جو وہ بھی ثقہ ان کے برابر کے ہیں, یہ روایت شاذ ہو گئی. اب دوسری صورت جو ہے اس کی, راوی ثقہ ہے, مخالفت کوئی بھی نہیں اس کی, کوئی مخالفت نہیں کر رہا, تو یہ جو زیادہ الفاظ ہیں یہ کیا سمجھے جائیں گے؟ نہیں, یہ جو زیادہ الفاظ ہیں مخالفت نہیں ہو رہی. اب دیکھیں نا, ابھی واپس چلیں, امام مالک کی مثال میں صحیحین کی روایت میں تین مرتبہ رفع دین ہوا ہے, امام مالک کی روایت میں دو دفعہ رفع دین ہوا ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, تو اعتماد نہیں ہے کیونکہ دو تین میں بھی شامل ہے, بات سمجھیں ذرا. لیکن مشکل اس لفظ میں جو زیادہ لفظ ہے, رفعہما غیر دون ذلک, یہ جو لفظ ہے یہ مخالفت کر رہا ہے دوسری روایت کی, ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم نے کہا ہے کہ اپنے سے زیادہ تعداد میں ثقات کی مخالفت کرو تو یہ شاذ ہے. دوسری صورت جو اس کی, راوی ثقہ ہے لیکن ثقہ بھی ہے اس کے ہوتے ہوئے مخالفت نہیں کرا کسی کی, مخالفت نہیں ہے, اور یہ جو الفاظ زیادہ ہیں یہ ثقہ راوی کے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ ثقہ راوی کی طرف سے آئی ہے, اس کے پاس زیادہ علم تھا جو ان کے پاس نہیں تھا جو ان سے کم ثقہ ہیں, یعنی اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت نہیں کر رہا. جو اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت نہیں ہوتی تو اس کو مخالفت کہتے نہیں ہیں. اس کی مثال سمجھا ذرا, آئے جیسا فرد مثال ہو, اس کی مثال دیکھیں, حديث عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرمایا کہ میں نے سنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ما منکم من احد تم میں سے کوئی بھی شخص یتوضع فیبلغ او فیسبغ الوضوء تم میں سے کوئی بھی شخص جو وضو کرتا ہے بہترین طریقے سے وضو کرتا ہے ثم یقول پھر اس کے بعد یوں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسوله الا فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیہ يدخل من ایها شاء پھر یوں کہے کلمہ شہادت پڑھے اللہ تعالیٰ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور رسول ہیں تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے جس میں سے چاہے داخل ہو جائے ٹھیک ہے یہ روایت ہے صحیح مسلم میں کتاب الطہارہ میں باب ذکر مستحب عقب الوضو حدیث نمبر 234 دوسری روایت میں صحیح مسلم کی دوسری روایت میں آیا ہے فقد رواه مسلم من طریقین اس روایت کو امام مسلم نے دو طریق سے بیان کیا ہے وفی احدہما زیادہ دوسری میں یہ زیادہ لفظ ہیں وحده لا شریک له بعد قوله الا اللہ وہی روایت ہے اب جب یہ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ پہلی روایت میں کیا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبد اللہ ورسولہ دوسری روایت صحیح مسلم دوسری روایت میں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمد عبد اللہ ورسولہ اس میں زیادہ الفاظ کس میں ہیں دوسری میں ہے کون سے لفظ زیادہ ہیں وحدہ لا شریک له یہ زیادہ لفظ ہیں کہ نہیں زیادہ ہیں ثقہ راوی سے ہیں ضعیف راوی سے ہیں کہاں سے پتہ چلا صحیح مسلم کی روایت میں الحمدللہ اچھا یہ جو زیادہ لفظ ہیں اس میں کسی کی مخالفت ہو رہی ہے مخالفت تب ہوتی اگر دوسری روایت ہوتی کہ وحد اللہ شریک کے لفظ نہیں ہیں نفی میں ہوتی نا اب مخالفت نہیں ہے اب یہ روایت جو ہے وحد اللہ شریک والی جس میں وحد ہم کہیں گے اشاد ہے کیوں نہیں کہیں گے اشاد ہے جیسے پہلے امام مالک کی روایت میں کہا تھا مخالفت نہیں ہے میرے بھائی مخالفت ہوتی تب ہم کہتے دیکھتے کون زیادہ فقہ ہے تب ہم کہتے اشاد ہے اب اس کو کیا کہیں گے ہم زیادہ فقہ کہیں گے کیونکہ جس روایت وحد اللہ شریک ہوئے جس کو یاد تھا وہ راوی زیادہ فقہ ہے اس سے جس کو یاد نہیں تھا یعنی عنده زیادہ علم اس کے پاس زیادہ علم ہے جس نے یہ لفظ بیان کیے ہیں اور جس نے بیان نہیں کیا اپنی روایت میں اس کو بھول گئے ہوں گے آگے چلیں زیادہ فقہ کا کیا مطلب ہے حدیث میں الفاظ زیادہ ہیں مخالفت کوئی بھی نہیں کر رہا اور راوی فقہ ہے بھائی مشکل کیا ہے
اس میں ایک سوال ہے یہ وحدہ ولا شریک ہے کوئی بندہ یہ کہہ سکتا کہ ادراج
میرا بھی زیادہ ادراج ہی ہوتا ہے لیکن ادراج کوئی معنی بیان کر رہا ہے وہ ادراج مطلب یہ ہے تین قسم ادراج میں نے بتایا تھا معنی بیان کرنا یا حکم بیان کرنا ہے یہاں پر حکم میں کوئی معنی بیان کر رہا ہے لیکن ہم جب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں مختلف احادیث میں آیا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ لفظ موجود ہیں تو راوی نے اس کے پاس زیادہ علم ہے کہ یہ روایت اس طریقے سے بھی موجود ہے تو اس نے بیان کر دی جیسے اس نے سنا ویسے بیان کر دیا اور جس نے بیان نہیں کی حافظہ کمزور ہوتا تو صدوق ہوتا یا نہ ہوتا لیکن اس کو اس کا علم نہ تھا اس کا علم نہیں تھا جس نے بیان کیا اس کا علم زیادہ تھا اس لیے یہ کہا جاتا ہے عنده زیادۃ علم اور جس کا علم زیادہ ہے اس کو کون محفوظ سمجھا جاتا ہے مشکل ہے ابھی بھی
تیسری جو قسم ہے یہ صحیح حدیث ہے
ظاہر صحیح
وہ یعنی زیادہ ہے
الفاظ
زیادتی
نہیں ظاہرا
زیادتی
ہے لیکن زیادتی نہیں حقیقت زیادتی نہیں ہے بارک اللہ فیک میں یہ کہنے والا تھا وحدہ لا شریک لہ کوئی نیا معنی ہے کوئی نیا حکم ہے دونوں روایت میں جس میں لفظ ہے یا نہیں کوئی فرق ہے کوئی فرق نہیں مخالفت ہے ہی نہیں یہ میں تو میں کہہ رہا ہوں نا معنی ایک ہی ہے لیکن صرف تاکید زیادہ ہے توحید کی تاکید زیادہ کی گئی ہے بس شرک سے منع کیا گیا ہے بس صرف اور کوئی فرق نہیں کیونکہ کوئی دلیل نہیں ہے ادراج ہے یہ نہ تو راوی نے خود بیان کیا ہے نہ محدث نے جس روایت کو اس نے بیان کیا ہے اور دوسری یہ بات ہے دوسری احادیث میں یہ لفظ موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہیں جی ہاں یہ تو میں کہہ رہا ہوں زیادہ علم کیا مطلب ہے اس کے پاس اس لفظ کا زیادہ علم ہے جو اس کے پاس نہیں جس نے اس کو بیان نہیں کیا, اس کو کہتے ہیں زیادت علم.